جب آئی لبوں پر سوکھا ہوا مشکیزہ لائی وہ مجھ پر دیکھا بڑی یاد سے بچی نے چچا کو ادب جوڑ کے کہنے لگی رو کر یہ لو مشعلم تم کو میری قسم آؤ دلا دوں میں اتنی شہ امم رکھ لو سکینہ کا یہ
مال اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الاطهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام إني لعالم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أو صلاة ولا أفضل من أهل بيتي صلوات الله على محمد سيد الشهداء حضرت امام حسين عليه الصلاة والسلام کا اپنے اصحاب کے بارے میں یہ فرمانا کہ مجھے اپنے اصحاب سے بہتر اور باوفادار تر اصحاب نہیں معلوم اور میرے اہل بیت سے اچھے اور بہتر اہل بیت کی خبر مجھے نہیں یعنی نہیں ہے. اس جملے کے ذیل میں محرم کے ان اس عشرے میں کہ آج آخری دن ہے اصحاب حسینی کی خصوصیات اور ان کے کردار پر مختصر سی روشنی ڈالی گئی. خدا نے توفیق دی اس پر خدا کا شکر ہے. اپنا بندے کا ارادہ اور کوشش بھی زیادہ یہی تھی کہ ہندوستان ہی میں رہ کے خدمت کی جائے کیونکہ وہاں پر بہرحال زیادہ ضرورت ہے, لیکن انسان کا ارادہ ضرور نہیں کہ ہر ارادہ عمل میں تبدیل ہو جائے. یہاں پر مومنین کی طرف سے اصرار اور ہمارے بعض بزرگ کا حکم کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں ان چند دنوں رہنے کی توفیق ہوئی اور اس توفیق میں جس موضوع پہ گفتگو ہوئی پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اس موضوع کا حق نہیں ادا ہو سکتا دو وجہوں سے, ایک وقت کی کمی اور دوسرے اپنے علم کی کمی کی وجہ سے. انشاءاللہ دوسرے بزرگ آئیں اور اس پہ اور بہتر طریقے سے گفتگو کریں, کیونکہ جو چیز مسلم ہے اور طے ہے اور وہ یہ ہے کہ اصحاب حسین اور حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جو اہل بیت ہیں ان کے کردار کو بہت زیادہ پہچاننے کی ضرورت ہے. چند کرداروں پر چند جہت سے روشنی ڈالی گئی کہ وہ بھی ناقص تھی البتہ، ان کی بصیرت، ان کی حریت اور آزادی، ان کی عزت اور کرامت اور شرافت، ان کا عاشق خدا ہونا، عشق کہ جو خطبہ جمعہ میں عرض کیا گیا، لیکن اگر ایک محرم گزرے اور ایک محرم میں کسی ایک کردار کو بھی اپنا لیا جائے اہل بیت علیہ السلام کے اور اصحاب حسینی کے کسی ایک کردار کو صحیح طریقے سے اپنا لیا جائے تو چند سال جاتے جاتے ہمارے جوان کچھ اور ہوں گے، ہماری سوسائٹی کچھ اور ہوگی، ہمارا معاشرہ کچھ اور ہوگا. پہلے عرض کیا کہ بعض جوانوں نے آ کے پوچھا، اور یہ میرے لیے بہت ہی شکر کا مقام تھا خدا کے کہ اس حد تک آئے اور اس حد تک سوچا. بعض لوگوں نے خط لکھے، بہت تفصیلی مفصل خط لکھے، بعض خطوں نے تو مجھے رلا بھی دیا، یعنی اس طرح سے انہوں نے لکھا، میرے مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس اور زیادہ ہونے لگا اس کو پڑھ کر. ایک ایک پوائنٹ کو لکھا جو جو سمجھا. ایک چند بہنوں اور بھائیوں نے مل کے خط لکھا میرے پاس، پوری مجلسوں میں جو میں نے پڑھا اس کے ایک ایک پوائنٹ کو لکھا کہ یہ ہم نے سمجھا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھا سمجھا. ایسے خط نے واقعا متاثر کر دیا اور احساس ذمہ داری کو بڑھا دیا. لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ طریقہ بھی یہی ہے، ایک ساتھ انسان ایک دن میں نہیں بن سکتا، ایک دن میں انسان حبیب نے مظاہر نہیں بن سکتا، ایک دن میں حر نہیں بن سکتا. حر بھی جو ایک شب میں بنے ہیں اس کے لیے پہلے سے، جب سے حسین ابن علی سے ملاقات ہوئی ہے اسی وقت سے ان کی تیاری شروع ہو گئی تھی. حسین ابن علی کا خطبہ، حسین ابن علی کی گفتگو، حسین ابن علی کا کردار، حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ ان کا رہنا، ایک ایک کردار کو دیکھتے رہنا، یہ چیزیں سبب بنی کہ وہاں تک جاتے جاتے حر بن گیا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی عمل کو انسان، جب بھی کوئی تبدیلی آنا چاہتی ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے تو پہلے انسان اس کے بارے میں تصور کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. کوئی بھی عمل جب انسان انجام دینا چاہتا ہے، یا کسی عمل کو انجام دے رہا ہو یا کسی عمل کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہو، تو اس کا طریقہ کہ پہلے اس کے بارے میں سوچتا ہے، فکر اس کے ذہن میں، تصور کنسپٹ ایک آتا ہے اس کے ذہن میں. یہ جب تک اس کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں آئے، پھر اس سے امید نہیں رکھے، یعنی جب تک اس کے ذہن میں کوئی بات پہنچے ہی نہیں، کہیں سے ڈالی ہی نہیں آئے، کوئی تذکرہ ہی نہ ہو اور وہ خود بھی اپنے ذہن میں وہ تصور نہ لا سکے، پھر یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ یہاں تبدیلی آ جائے گی. تو جو فرما رہے ہیں، یعنی غلط ہے یہ تصور کرنا کہ ایک بات ہوئی نہیں، ذہنوں میں وہ خیال ہی نہیں آیا، وہ تصور اور وہ کنسپٹ ہی نہیں آیا، اور کہیں کہ نہیں یہ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. مثلا عزاداری سے واقعا بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. عزاداری بہت ہی عظیم سرمایہ کا نام ہے جس کی قدر واقعا ہم نے ابھی تک نہیں جانی، لیکن عزاداری کے جو پہلو ہیں جب تک وہ بیان ہی نہیں ہو، اس کا تصور ہی ذہن میں نہیں آئے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ تصور آنا، پھر تصور ذہن میں آتا ہے تو اس کے لیے، اب یہ میں تھوڑا سا طالب علمانہ، طالب علموں کی جو ٹرمنالوجی اس کو بول رہا ہوں، آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ اپنے ذہن کو ادھر متوجہ رکھیں تاکہ میری بات ضائع نہ ہو جائے. تصور اس کے بعد تصدیق کرتا ہے، تصدیق یعنی اس بات کا یقین کرتا ہے کہ یہ مطلب جو بیان کیا گیا ہے یہ بات صحیح ہے اور یہ ہمارے لیے مفید ہے. توجہ فرما رہے ہیں، صرف تصور آ جانا کافی نہیں ہے، چونکہ تصور کبھی آتا ہے آگے پھر نکل بھی جاتا ہے. تصور کنسپٹ کوئی ممکن آئے اور آ کے نکل جائے، کنسپٹ مناسب لفظ ہے اس کے لیے، تصور کے لیے مفہوم تصور، کوئی اور لفظ ہو تو میری مدد کریے گا. پہلے یہ تصور ذہن میں آتا ہے، پھر اس کے بعد تصدیق اس کرتا ہے، یعنی یہ جو میرے ذہن میں آئی ہے ہم عمل کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم اپنے اندر چینج لانے جا رہے ہیں، یہ چینجنگ ہماری زندگی کے لیے مفید ہے یا مفید نہیں ہے. اگر انسان کی زندگی نظر صرف جو ہے یہی میٹیریل لائف پر ہے، اپنی ورلڈلی لائف پر، دنیا کی، تو سارا اس کے بارے اس جہت سے اس کا سوری ساری سوچ وہاں پر ٹکی ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے سوچتا ہے. لیکن اگر انسان اور آگے بڑھ کے دیکھتا ہے، بڑا انسان ہے، اس کی روح بڑی ہے، تو اس اعتبار سے سوچتا ہے یہ میری زندگی کے لیے ایک انسان کی حیثیت سے مناسب، بہتر، مفید ہے یا مفید نہیں ہے. یہ دوسرا مرحلہ. جب اسے یہ طے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے لیے مفید ہے، تو اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ تصور، فوراً ذہن میں کوئی بات آنا، ذہن میں بات آ گئی تو آنے کے بعد اس کی تصدیق کرنا کہ ہے، صحیح ہے، مفید ہے یا مفید نہیں ہے. جب اس کے مفید ہونے کا بھی اسے یقین ہو گیا، تو تیسرا مرحلہ پیدا ہوتا ہے شوق. شوق یعنی اٹریکشن، اس کی طرف آگے بڑھنے کی تمنا. اور یہیں سے انسان حرکت میں آتا ہے. جب تک یہ تین مرحلہ انسان طے نہ کر لے، اس کے جسم میں حرکت نہیں آ سکتی، یعنی ممکن نہیں حرکت آنا. مثلا ایک انسان اپنے کام سے اٹھ کر جاتا ہے اور جا کر بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، وہاں بھی یہ تین مرحلے وہ طے کرتا ہے. اگر تو سوچتا نہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ تین مرحلے اس کے لیے ضروری ہیں. پہلے اس کے ذہن میں کھانے کا خیال آتا ہے بھوک کی وجہ سے، پھر وہ یہ بھی چونکہ بار بار یہ کرتا ہے، لہٰذا یہ سمجھی ہوئی بات ہے، وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کھانا ابھی میرے لیے مفید ہے. اور جیسے ہی اسے مفید ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، فوراً اس کے اندر شوق بڑھتا ہے اور اس کے قدم جو ہے حرکت میں آ جاتے ہیں، چلنا شروع کر دیتا ہے اور دسترخوان تک پہنچ جاتا ہے. اب کبھی کبھی غلطی آدمی کرتا ہے کہ جان رہا ہوتا پیٹ بھرا ہوا ہے، مفید نہیں ہے، پھر بھی ایک دوسری خواہش کی بنیاد پر جو ہے وہ کھانے کے دسترخوان میں پہنچ جاتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے. لیکن طریقہ اس کا یہی ہے، یقین ہو جائے کہ مفید ہے، پھر شوق پیدا ہوتا ہے. شوق پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمل کی قوت وہ حرکت میں آ جاتی ہے، پھر وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر یہاں سے وہ ارادہ کرتا ہے. توجہ فرمائیں، یہ اس کے بعد چوتھی منزل ہے اس کا اندر ارادہ. ارادہ یعنی ارادہ سمجھ رہے ہیں، انٹینشن. ہاں، خوب، وہ ارادہ کرتا ہے. یہ ارادہ کبھی بہت کمزور ہوتا ہے. ابھی یہاں بیٹھ کے ارادہ کیا، ایک گھنٹے بعد اس کے سامنے دوسری چیزیں پیش کی گئی، فوراً ارادہ ٹوٹ گیا. ابھی اس نے یہاں پہ ارادہ کیا کہ آج سے وہ بصیرت کے ساتھ دین پہ عمل کرے گا. مثلا بصیرت کی بات سنی، مجھ سے نہیں، مجھ ناقص آدمی سے، خود ہی وہ سمجھ لیا کہ بصیرت کے ساتھ دین پہ عمل کرے گا. امام علیہ السلام کا قول اس کے اوپر مثلا اثر کر گیا، قرآن اثر کر گیا کہ بصیرت کے ساتھ. بعد میں بیچ میں دیکھا ایک افواہ اڑی اور ساری بصیرت کو چھوڑ کے وہ افواہ کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا. افواہ سمجھ رہے ہیں، افواہ، کوئی بھی افواہ آتی ہے وہ ساری بصیرت چھوٹ جاتی ہے. افواہ یعنی جو منہ سے نکلتی ہے بات، عربی میں فوہ کہتے ہیں منہ کو، یہ منہ. فوہ کا پلورل جو ہے جمع، وہ افواہ ہے. یعنی ایک منہ سے دوسرے منہ میں، دوسرے منہ سے تیسرے منہ میں، تیسرے منہ سے چوتھے منہ میں، اس طریقے سے افواہیں بڑھتی ہیں. افواہوں کے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہی منہ سے نکلے اور ایک منہ سے چار منہ میں، چار منہ سے دس منہ میں، دس سے بیس منہ میں، اور سب کے ذہن میں یہ ہو گیا، نکلو بھاگو، بصیرت چھوڑو، افواہوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے آدمی، راستہ بصیرت کا ترک کر دیتا ہے. یعنی کیا، یعنی کمزور ارادہ تھا. ابھی افواہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ابھی میسج آتا ہے، 2 بجے رات میں بھی میسج آ سکتا ہے. افواہ کے لیے ضروری کوئی کان میں ہو سامنے سننے والا، افواہ کے لیے منہ اس وقت بولے گا جب کوئی سننے والا ہو ادھر، اس کے لیے سامنے کوئی ایک آدمی ہونا چاہیے. ابھی اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، 3 بجے رات میں میسج، 4 بجے رات میں میسج، کسی وقت بھی. ابھی موبائل ہے، یہ آسان ہو گئی دنیا. خوب، اگر انسان نے مضبوط ارادہ نہیں کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے ارادہ. مضبوط ارادے کو کیا کہتے ہیں، ایک ہوا ارادہ، انٹینشن، جو ٹوٹتا بھی رہتا ہے کیونکہ کمزور تھا. ایک ہوتا ہے کہ مضبوط ارادہ کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں، اس کو کہتے ہیں عزم، انگلش میں کہتے ہیں ڈٹرمنیشن. ہاں، صحیح تلفظ صحیح ادا کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی یہ ڈٹرمنیشن، یہ فرم ڈٹرمنیشن، بالکل محکم، مضبوط، کہ یہ نہیں ٹوٹے گا. نبی محرم کی مجلس میں بتایا کہ ایک انسان کی بہت بڑی کمی ہے کہ وہ ارادہ کرتا رہے اور توڑتا رہے، ارادہ کرے اور توڑے، ارادہ کرے اور توڑے. مثال دی تھی نا، اسٹوڈنٹ وہ فیل ہو گیا کہ بعد سے 5 گھنٹہ پڑھیں گے، نہیں پڑھ پائے گا، غلط ارادہ کیا. ارادہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. آج سے بزنس بھی یہ کام کرنا شروع کریں گے، پہلے سوچ لو پھر ارادہ کرو، پھر عزم کرو. کیونکہ ارادہ کرنے اور توڑنے سے دھیرے دھیرے انسان کی یہ عادت بن جاتی ہے، اور جب انسان کی یہ عادت بن جائے کہ ارادہ کرتا رہے اور اسے توڑتا رہے، تو یہ انسان دھیرے دھیرے بہت ہی کمزور انسان بن جاتا ہے. توجہ ہو رہا، یہ انسان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے. لہذا نہیں توڑنا چاہیے. اصل انسان کی عظمت ہی اسی میں ہے. سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ سب سے بڑا آدمی جو سب سے بڑا ارادہ کر سکے اور ارادے پر باقی رہ سکے. اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ دینی تعلیمات ہے. بڑے انبیاء کو کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم نبی. اولو العزم نبی یعنی عزم والے، ڈٹرمنیشن والے نبی. بعض لوگ تھے نبی لیکن ان کے پاس ارادے تھے، بڑے بڑے کام بھی کرتے تھے، لیکن وہ بڑا عزم نہیں تھا. ان کو ڈٹرمنیشن والا نبی، اولو العزم نہیں کہا گیا. کہا گیا نا کچھ نبی کو، کہا گیا یہ عزم، اولو العزم. اولو یعنی صاحب، مالک، عزم کا مالک نبی ہے یہ. ہر نبی کو یہ بھی نہیں کہا گیا. جتنا جتنا انسان کا یہ ارادہ اور عزم مضبوط ہوتا جائے، اتنا ہی وہ انسان بڑا ہوتا جاتا ہے. جناب آدم کے لیے کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا کہ جناب آدم سے کہا گیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. لیکن کیا ہوا؟ شیطان نے آ کر ان کو وسوسہ ڈالا دل میں، اور وہ درخت کے پاس چلے گئے. قرآن نے کہا فلم نجد لہو عزما، عزم نہیں، عزم نہیں تھا. ہم نے آدم کے اندر عزم نہیں دیکھا. لہذا آدم اولو العزم نبی نہیں ہے. اولو العزم نبی کتنے ہیں؟ بچوں سے پوچھیں بہتر ہے، ورنہ بڑوں کی خدمت میں جو ہے وہ جسارت ہوگی. 5 ہے نا، 5 نبی ہیں. پہلا اولو العزم نبی کون؟ نوح. احسن، نوح، جو اتنا زیادہ عزم جس کا تھا کہ قرآن کی لفظ الف سنا الا 50، جنہوں نے 1000 میں سے 50 سال کم، الف الا 50، یعنی 950 سال تبلیغ کی. ابھی بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگوں کو ہماری بات پسند نہیں آ رہی ہے تو جب نہیں آتا یہاں، نہیں اچھی بات نہیں ہے. نہیں، گھبرانا چاہیے. اگر ہر ایک کو آپ کی بات پسند آ جائے تو یعنی کچھ گڑبڑ ہے، کہیں غلطی ہوئی ہے. ہوتے ہیں نا بعض ہمارے، یہ ہمارے ذاکرین اور خطبہ کے درمیان میں آتے ہیں مثلا مجلس پڑھ کے، سب کو پسند تھی، بہت تعریف ہوئی، سب نے پسند کیا. اگر کوئی آگے کہ نہیں سب کو بہت پسند تھی مجلس، اس کا مطلب بیچ میں کہیں کچھ گڑبڑ تھی. یعنی نبی والا کام نہیں کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے لیکن نبی والا کام نہیں کیا. کوئی نبی کی بات ہر ایک کو نہیں پسند آتی تھی. عالم کیا ہے؟ العلماء امناء الرسول. رسول کا امین بنا کر تمہیں بھیجا گیا. اگر تمہاری بات سبھی کو پسند آنے لگے، ہاں یہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے جب سب کے سب بہت ہی عارف اور بصیرت والے ہو جائیں، لیکن اگر سب ایسے نہیں ہیں تو کچھ لوگوں کو ناپسند ہونا چاہیے. صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ناپسند ہو. جناب نوح کیا کرتے تھے؟ 950 سال تبلیغ، اور 950 سال کے بعد جب کشتی بنائی، اس کشتی میں کتنے لوگ آئے؟ 70 لوگ یا 90 لوگ. ہاں کشتی میں آئے 90 لوگ، 950 سال تبلیغ، آنے والے 90 لوگ. لیکن کتنا اولو العزم نبی تھا، اولو العزم نبی تھا. بس ضروری انسان عزم کرے، چوتھے مرحلے میں آ کر عزم کرے، ارادہ، اور ارادے کے بعد 5واں مرحلہ عزم کا، ڈٹرمنیشن. کربلا، اب یہاں پہ زیادہ نہیں گفتگو کرنا چاہتا چونکہ آج میں زیادہ دوسرے موضوع گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا سے کیا ایک سیکھ سکتا ہے انسان؟ کربلا والوں کا ایک کردار کیا ہے؟ بہت ہی اول العزم لوگ تھے. کربلا کے لوگ بھی اول العزم تھے. اول العزم نبی نہیں تھے لیکن اول العزم امام تھے، اول العزم انسان تھے، اول العزم خدا کے بندے تھے. بہت ہی بڑے ارادے تھے، ان کے ارادوں کو کوئی بھی نہیں توڑ پایا۔ کربلا میں ہر طرح کی توڑنے کی کوشش کی گئی ارادوں کی، ہر طرح سے خوف مسلط کیا گیا، مارا گیا، ہر کام کیا گیا کہ ایک کا ارادہ توڑ دے، لیکن اصحاب کربلا کے کسی بھی صحابی کا ایک لمحے کے لیے ارادہ نہیں ٹوٹا، نہیں ٹوٹا ارادہ۔ ایک شتربان تھا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی آیا، صحابی نہیں تھا، توجہ فرما، اس سے کرایے پہ اونٹ لیا تھا، اونٹ سفر میں اونٹ کو کرایے پہ لیا جاتا نا، اتنے سارے اونٹ ساتھ میں نہیں ہوتے۔ وہ آخر عاشور کے دن یا شب عاشور میں اس کو یقین ہو اب تو یہاں پہ کچھ بچنے کی آرزو ممکن نہیں ہے بچنا، اس نے آگے کہا کہ مولا میرا حساب کر دے، میں جا رہا ہوں۔ وہ صحابی نہیں تھا، اونٹ کرایے پہ لے کے آیا تھا، اس نے آگے اپنا حساب کرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دور گیا، جا کر ڈاکو نے اس پہ حملہ کیا، اس کا پیسہ بھی لیا اور اونٹ بھی لیا اور اس کو بھی جان سے مار دیا اور ختم۔ خوب ایک کرایے پہ دینے والے گاڑی اس زمانے میں گاڑی یعنی اونٹ، کرایے پہ دینے، اس کرایے والے کا ارادہ ٹوٹ سکتا ہے، وہ بھی چاہتا کہ وہاں پہ رک جاتا اگر اس کے پاس ارادہ ہوتا۔ بہت سے لشکر یزید میں بہت سے ایسے افراد تھے کہ جن کا دل حسین ابن علی کے ساتھ تھا، لیکن تلواریں حسین ابن علی کے مقابلے میں لے کے آ گئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ عزم نہیں تھا ان کے اندر۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے عزیزو، بہت سے لوگ ان کا دل حسین ابن علی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں حسین ابن علی سے دل ہٹ جائے، چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو ہر کام وہ کرتے ہیں کہ جو یزیدی لشکر کے صفات ہوا کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے، یہ ہر زمانے میں ممکن ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، یہ ہو سکتا ہے، یہ آپ نہ کہیں کہ صرف 1400 سال پہلے، 1370 سال پہلے ہوا تھا نا، یہ ہر دور میں ممکن ہے کہ دل تو حسین ابن علی کے ساتھ ہو، لیکن جب عمل کی منزل قدموں میں حرکت آئے تو وہاں پر حرکت کر کے لے جائے جو میرے ساتھ کا لشکر ہو۔ کس وجہ سے؟ وجہ اس کی کئی ہیں، ایک وجہ اس کی ہے کہ ارادے کی کمی ہے، عزم نہیں ہے اس کے پاس، کمزور ہے عزم کا، ٹھہر نہیں سکتا، صبر نہیں ہے اس کے اندر، صابر نہیں ہے۔ میں صبر کے لفظ، میں نے آج سوچا تو صبر ہی پہ گفتگو کروں گی، لیکن اب فرصت نہیں رہے گی، اس بحث کو، اہم بحث کو چھوڑوں اور بیچ میں بیکار سی ہو جائے۔ اگر عزم نہ ہو تو یہ ہوتا ہے انسان کے اندر۔ حسین ابن علی کے ساتھ بہت ہی بڑے عزم کے لوگ آئے تھے، بہت ہی بڑی روح کے لوگ آئے تھے۔ دیکھیں، بڑے کام کرنے کے لیے بڑی روح کی ضرورت ہوتی ہے، روح یعنی سول، بڑی روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی روح بہت چھوٹی ہوتی ہے، روح اگر چھوٹی ہوتی ہے تو اس چھوٹی روح پر اس کا جسم آ کر غالب آ جاتا ہے، اس کی خواہشات آ کر اس کی روح پر غالب آ جاتی ہیں، اسے بہت چھوٹے چھوٹے کام کراتی ہیں، اسے وہ چند لقمے کے لیے اس کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کس کون کس کو؟ جس کی روح چھوٹی ہو۔ توجہ فرمائے، چند لقمے کے لیے، تھوڑی سی اپنی عزت بنانے کے لیے، تھوڑا سا اپنا مقام بنانے کے لیے، تھوڑا سا کہیں پر پریسیڈنٹشپ مل جانے کے لیے، کوئی عہدہ مل جانے کے لیے انسان پست کام کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب اس کی روح چھوٹی ہو۔ دیکھا انسانوں کو نا، مثلا ایک انسان اگر آئے، ہاتھ پھیلائے کسی کے سامنے، یعنی اس نے کیا کیا؟ یعنی اپنی عزت، اپنی شرافت، اپنی کرامت، اپنی انسانیت، سب کچھ کو اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھا کے کہہ رہا ہے لے یہ سب مجھ سے لے لو، اس کے بدلے مجھے کچھ دے دو، چند پیسے دے دو۔ یعنی کیا؟ یعنی روح چھوٹی ہے، روح پر غلبہ آ گیا، غالب آ گیا، روح پر جسم غالب آ گیا۔ چھوٹی روح ایسے ہی ہوتی ہے۔ جوان ہے، وہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، کچھ بچوں کو دیکھا، کچھ اس کو انہوں نے بلایا، روح کمزور تھی، پورن کھینچتا ہوا چلا گیا۔ چھوٹی روح مغلوب ہو جاتی ہے۔ لیکن بڑی روح یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جو کی روٹیاں کھلاتی ہے، لیکن جو کی روٹیاں کھلانے کے بعد بھی اپنے جسم سے کہتی ہے کہ ساری رات تجھے عبادت کرنی ہے, جسم کو یہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح بہت بڑی ہے. یہ کام چھوٹی روح نہیں کر سکتی. چھوٹی روح یہ کہے گی کہ مناسب پروٹینز نہیں ملے ہیں, غذا مناسب نہیں ملی ہے, جوس نہیں ملا ہے, فلاں نہیں ملا ہے, وٹامنس نہیں ملے ہیں, کمزوری ہے, سو جاؤ, تھک گئے ہیں, کہاں جائیں. یہ چھوٹی روح کا کام ہے. لیکن بڑی روحیں اپنے جسم پر مکمل قبضہ رکھتی ہیں. اب اتنی بڑی روح والی ابن ابی طالب کی روح ہے, اتنی عظیم روح. لیکن پہچان انسان کی یہی ہے کہ کتنا اس کی روح اس کے خواہشات پر غالب آئی جا رہی ہے. بڑی روح یعنی کیا؟ بڑی روح یعنی یہ کہ 300 سے زیادہ زخم کھانے کے بعد بھی ذرہ برابر کمزوری کا احساس نہ کرے. اگر جسم میں 300 زخم آ کے لگے, بعض روایتوں کے حساب سے 300 سے بھی کم سے کم 300 زخم حسین ابن علی کے جسم پر, لیکن 300 زخم کھانے کے بعد بھی پروردگار کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے فرماتے ہیں کہ الہی رزن برزاق بتسلیما لعمرک لا معبودا سواک یا غیاث المستغیثین. یہ چھوٹی روح نہیں کر سکتی. حسین ابن علی, کربلا کے اصحاب, یعنی اپنی روح کو بلند کرنے اور عظیم کرنے کا سلیقہ سکھانا, اسیر نہ کر لینا روح کو. چھوٹی روح جسم میں آ کے اسیر ہو جاتی ہے, لیکن جب روح بڑی ہو جاتی ہے اس کو اس جسم میں ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے. اور جو فرمایا اس نقطے پر, چھوٹی روح اسیر ہے جسم کی, لیکن جب انسان کی روح عظیم ہو جاتی ہے تو جسم میں ٹھہرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جسم بہت چھوٹا ہو گیا ہے. یہ جسم بہت معمولی ہو گیا ہے, رکا نہیں جاتا, نہیں رو سکتے. لہذا جوانی ہی سے علی ابن ابی طالب کی صرف ایک آرزو ہے کہ وہ موقع آئے کہ شہادت نصیب ہو جائے, کیونکہ یہ روح اس جسم میں نہیں رکنا چاہتی, پرواز کرنا چاہتی ہے. لہذا بڑی روح جب اس منزل تک پہنچتی ہے اس آخری مرحلے میں, تو ایک طرف تو خاک اٹھا کے اپنے سر کے زخم پہ ڈال رہا ہے انسان, لیکن دوسری طرف فستو ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لیے انتظار تھا اس دن کا. بڑی روحیں اس طرح ہوتی ہیں. ایک واقعہ میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا 6 محرم کو, لیکن آج اس کو اور بتاتے ہیں. واقعہ نہیں, ایک مسئلہ, اور یہی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شب عاشور میں جب بھائی کے شہادت کی خبر سنی, یاد ہے نا, عرض کیا تھا, بھائی کے شہادت کی, صرف شہادت کی خبر سنی تو غش کھا کر زمین پہ گر پڑی. لیکن اس وقت حسین ابن علی نے جناب زینب کو صرف ایک احساس دلایا, بہن صبر, بہن تمہاری ذمہ داری بہت بڑی آنے والی. اس احساس سے ذمہ داری نے, سینس آف ریسپانسبلٹی, اس احساس سے ذمہ داری نے شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک زینب کو اتنا عظیم بنا دیا. بڑی ذمہ داریاں معمولی روح کو نہیں دی جاتی, بڑے عظیم روح کو دی جاتی, جن کے پاس عظیم روح کا سرمایہ موجود ہے. پھر زینب کیا ہو گئی ہیں, یہ بی بی کیا ہو گئی ہے, یعنی اس قدر صابر, اس قدر عظیم عزم کا مظاہرہ کیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہ ہم جیسے ناقص انسانوں کے لیے ان تمام چیزوں کو سوچ لینا بھی مشکل ہے عزیزو, تصور کر پانا مشکل ہے. ہم ایک ایک واقعہ بیچ اس پوری تاریخ کا کہیں کہیں سے ایک ایک واقعہ سنتے ہیں اور آنسو آ جاتا ہے آنکھوں میں. لیکن اگر شروع سے عصر عاشور سے لے کر شام کے زندان تک ایک ساتھ زینب کو دیکھیں, علی کی بیٹی زینب کیا ہے یہ بی بی؟ یہ عظیم روح کا کارنامہ ہے عزیز، وہ روح کی جس کے اوپر تین دن کی پیاس غالب نہیں آ پائی، وہ روح کی جس کے اوپر تین دن کی بھوک غالب نہیں آ پائی، وہ روح جس کے اوپر اتنے خون، اتنا قتل، اتنی شہادتیں اس نے اس کو متاثر نہیں کر پائیں، وہ بی بی روئی ہے. رونا ایک نیچرل چیز ہے رونا، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ کربلا کے تمام واقعات زینب کو کمزور نہیں کر پائے. اگر کوئی پوری تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا ملے تو بتائیں کہ جہاں اس بی بی میں ایک لمحے کے لیے کمزوری پیدا ہوئی. شب عاشور میں بی بی کو غش آیا کیونکہ سر پہ حسین ابن علی کا سایہ موجود ہے، لیکن جب حسین ابن علی نہ رہے اور ذمہ داریاں زینب بنت علی کے سامنے آ گئیں، اب کہیں دکھائیں کہ زینب میں کوئی کمزوری آئی ہو؟ اب کہیں اس بی بی نے کمزوری کا اظہار کیا؟ عصر عاشور میں بھائی کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن زینب نے کیا کیا؟ شام غریبہ کی تاریکی میں زینب تنہا ہے، لیکن اس بی بی نے کیا کیا؟ زینب نے کیا کیا؟ 11 محرم کو بیویوں کو سوار کرایا گیا، اس وقت زینب بنت علی نے کیا کیا؟ شہدا کی لاش کے قریب لایا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے، وہاں پر زینب نے کیا کیا؟ یہ سب ایک ساتھ دیکھیں تو سمجھ میں آئے کہ زینب بنت علی کیا ہے. جب سید سجاد کی روح قفص انصری سے پرواز ہونے کو ہوئی، اس وقت زینب بنت علی نے کیا کیا؟ کربلا سے کوفہ کے راستے میں اور جب کوفے کے بازار میں داخل ہونا پڑا تو زینب بنت علی نے کیا کیا؟ کہیں یہ بی بی کمزور ہوئی؟ کہیں ارادہ ٹوٹا؟ کہیں عزم کو توڑا جا سکا؟ ابن زیاد نے چاہا کہ زینب کے عزم کو توڑ دے اپنے جملوں کے ذریعے سے، لیکن زینب کا جواب کیا تھا؟ اس بی بی نے کیا کیا؟ اور کوفہ تو مسلمانوں کی بستی تھی، جب شام میں داخل کیا گیا وہاں پر بی بی کا عزم جا کے دیکھے کیا تھا؟ جب جناب زینب پر آگ، لکڑی اور پتھروں کی بارش کی گئی اور بی بی اپنی آنکھوں سے یہ منظر تمام بیویوں کے ساتھ دیکھتی رہی، اس وقت جناب زینب نے کیا کیا؟ جب زینب کی نظر بار بار اٹھتی تھی اپنے بھائی کے لاش کی اور اپنے بھائی کے سر کی طرف، اس وقت یہ بی بی کا عزم کیا تھا؟ جب سید سجاد کی گھبراہٹ کو زینب دیکھتی تھی تو زینب نے کس عزم کا ثبوت دیا؟ جب دربار یزید میں نصرانی اور یہودیوں کے درمیان میں اس بی بی کو داخل کیا گیا اور یزید کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا گیا، اس وقت علی کی بیٹی نے کیا کیا؟ زینب بنت علی، زینب یہ ہے. جب زندان میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے گھبرا جاتے تھے تو زینب بنت علی کیا کرتی تھی؟ جب 4 برس کی بچی زندان کی مصیبتیں صبر کرتے کرتے اس دنیا سے گزر گئی، اس وقت زینب بنت علی نے کیا کیا؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب کی بیٹی زینب. یہ عزم کا پہاڑ اس بی بی کو اگر انبیاء بھی سلام کریں اور کیا، اس بی بی کو اگر فرشتوں نے سلام کیا اور کریں اور قیامت تک کرتے رہے، اس لیے کہ زینب ہے وہ بی بی کی جس کو اگر سلام کیا جائے. یہ تھا عزم، یہ تھا اس قدر مضبوط ارادہ کرنا کہ جیسے حسین ابن علی خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں، زینب ایک طرف اپنے بھائی کی فکر کر رہی ہے کہ میرا بھائی جا رہا ہے، دوسری طرف زینب کو یہ فکر ہے کہ اس کے بعد اب کیا ہوگا، اس کے بعد اب زینب کو کیا کرنا ہے، اس کے بعد اس عظیم بی بی کو کیا کرنا ہے. آپ نے سنا مجلس میں، اس کے پہلے انگلش میں، کربلا کا دوسرا فیس، دوسرا چہرہ، دوسرا کردار، اس کردار کی سپہ سالار زینب بنت علی. امام سجاد علیہ السلام جب جناب زینب نے کوفے میں خطبہ دیا ہے تو فرماتے ہیں انت عالمت غیر معلمہ وانت فاہمت غیر مفہمہ، اے میری پھوپھی اب خاموش ہو جائیں بس کافی ہے، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، غیر معلمہ بغیر پڑھائے ہوئے سب کچھ سمجھا ہے اس بی بی نے، وفاہمت غیر مفہمہ جس کو بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں، سمجھایا جائے اور نہ سمجھ میں آئے، نہ بغیر سمجھائے ہوئے یہ بی بی سب کچھ سمجھی ہوئی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ سید سجاد کی زبان بول رہی ہے، یہ زینب بنت علی۔ عزیزو کربلا سے ریلیٹڈ ختم کرتے ہیں گفتگو، کربلا سے ریلیٹڈ چار کردار ہیں، پہلے ہی دن گفتگو ہوئی تھی، چار کردار ہیں کربلا سے متعلق، اور وہ چاروں کردار ہمیشہ جاری ہیں، رکنے والے نہیں ہیں کبھی، چاروں کردار ہمیشہ باقی ہیں۔ ایک کردار ہے یزیدیت کا کردار، یزیدیت کا کردار، یزیدی لشکر کا کردار، ابن زیاد کا کردار، اس کردار کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے دوسرے کردار کی، اور وہ ہے کوفیت کا کردار، اہل کوفہ کا کردار، اسے بھی زیادہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی کردار جاری رہتا ہے، یعنی کوفیت کا کردار، یعنی وہی جس کا دل حسین ابن علی کے ساتھ ہو لیکن تلواریں حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں، یہ کوفیت کا کردار، ایک جملے میں یہ کہا گیا ہے، اس کو بہت کھولنے کی ضرورت ہے، کوفیت کا کردار کیا تھا، کوفہ کیسے کوفہ ایسا بنا، کوفیت کیسے اس طرح کوفیت میں تبدیل ہوئی، جملہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ کس طریقے سے علی ابن ابی طالب کا کوفہ 20 سالوں کے اندر زینب بنت علی کا کوفہ بن گیا، یہ کوفیت کا کردار ہے، یہ بھی جاری رہتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم کردار تیسرا حسینیت اور اصحاب حسینی کا کردار ہے، یہ بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، جب تک نہ پہچانا جائے اپنایا نہیں جا سکتا، ایسا نہیں کہ نہیں اپنانا چاہتے، اپنانا چاہتے ہیں لیکن چونکہ پہچنوایا نہیں گیا ہے اس لیے نہیں اپنا سکتے، اصحاب حسینی اور حسین ابن علی کا کردار، یہ تیسرا کردار، اور چوتھا کردار، چوتھا کردار ہے زینبی کردار، یہ کردار ابھی باقی ہے، جگہ بھی خالی ہے، یعنی نہیں یہ کردار ادا کیا جا رہا ہے لہٰذا ہم خاموش مطمئن بیٹھے رہے کہ ہو گیا ہماری ذمہ داری ختم، ہم نے تو رو لیا، ہم نے تو گریہ کر لیا، نہیں، زینبی کردار باقی ہے، حسینیت کو جہاں جہاں پامال کیا جائے، جہاں جہاں دین کو پامال کیا جائے وہاں صرف ایک کردار ابھر کر سامنے آتا ہے اور وہ ہے زینبی کردار، زینبی کردار یعنی حسینیت کے پیغام کو یزید کے دربار میں بھی لے جا کے بیان کر دینا، سید سجاد کا کردار یعنی حسینیت کے پیغام کو یزید کے دربار میں جا کر بیان کرنا، ان چار کرداروں میں سے ہی کوئی کردار انسان اپنا سکتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی کردار نہیں ہے سامنے، انہی میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہے، یا آگے بڑھ کر حسینیت کا کردار ادا کر لے جائے، اگر وہ نہیں ادا کر سکا ہے تو کم سے کم زینب بنت علی کا کردار ہے، زینبی کردار، اگرچہ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے جو قربانی دینی پڑی ہے وہ اس قربانی سے بھی کہیں زیادہ ہے جو حسین ابن علی نے عصر عاشور تک دی تھی، چونکہ وہاں تک خون کی قربانی دی گئی تھی، سروں کی قربانی دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد چادروں کی بھی قربانی ہے، بازاروں میں بھی جانا ہے، جناب زینب نے جا کر کوفے میں پہچنوا دیا، لوگ واقعا لوگ شک میں کنفیوژن میں پڑے رہتے، کہ یہ رہتا ہے کنفیوژن ہمیشہ، اگر زینب کا کردار نہ ہو تو کوفیت کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اگر زینب بنت علی کا کردار سامنے نہ ہو تو کوفیت کی شناخت بہت مشکل کام ہے، چونکہ کوفیت کا چہرہ بہت اچھا ہوتا ہے، ظاہری چہرہ، کوفیت کے اندر مشکل ہوا کرتی ہے، کوفیت کا چہرہ یہ تھا کہ حسین ابن علی کے لیے رو رہے تھے وہ. جیسے ہی قافلہ اہل حرم کوفے میں داخل ہوا, بلند آواز میں گریا کرنا شروع کیا, آنسو بہانا شروع کیا. حسین ابن علی کو سر کے دیکھ کے, حسین ابن علی کے خون کو دیکھ کے, چہرے پہ لگے ہوئے خون کو. کوفیت کا کردار تماشا دیکھنا ہے, خون کا تماشا, حسین ابن علی کا تماشا. لیکن زینبی کردار اور حسینی کردار, یعنی اپنے خون کو پیش کرنا یا اس خون کو زندہ کر دینا, یہ ہے حسینی کردار, اور یہ ادا کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ. لیکن بہت بڑی قربانی دے کے جب اونٹوں کو لے کے آئے, اس بات کی امید نہیں تھی بعض لوگوں, جنگیں ہوتی تھیں اس قدر, حتیٰ کہ جب کافروں سے بھی جنگیں ہوتی تھیں اس وقت بھی جنگ ختم ہونے کے بعد بعض وقت اسیر آتے تھے, لیکن اسیروں کا احترام کیا جاتا تھا, خاص کر وہ اسیر اگر خاتون ہو. جب رسول اللہ کو معلوم ہو حاتم طائی کی بیٹی کو پکڑ کے لے آئے ہیں اسیر کر کے, کہا کہ اسے اس طرح باندھو نہیں, اسے چھوڑ دو, ایک معمولی انسان کی بیٹی وہ نہیں ہے, وہ کس ایک فن میں کم سے کم ایک ویلو میں وہ بہت آگے تھا. اسیروں کے ساتھ اس طرح مرحب کی بہن کو جب پکڑ کے لے آئے, مرحب کی بہن کو اس طرح نہیں اپنایا گیا, لاشوں کو پامال نہیں کیا جاتا تھا. امام علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا, اے میرے لال, اگر میرے قاتل کو پکڑنا تو اس کو مسلح نہیں کرنا, اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنا, کیونکہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے کہا تھا جانوروں کے بھی ہاتھ پیر نہیں کاٹنا. جانوروں کے جسم کے ساتھ بھی توہین نہیں کرنا. اس بات کی اجازت اسلام نے نہیں دی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حسین ابن علی کے شہادت کے بعد کیا ہوا؟ ایک فکر حسین ابن علی کو شروع ہی سے بہت زیادہ تھی, کیونکہ غیرت دار امام ہے, اور وہ فکر یہ تھی کہ کہیں میری شہادت کے بعد میرا لباس نہ اتار لے جائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت چھوٹے سے تھے, چند سال کے, چار پانچ سالوں کے, دوسرے بچوں کے ساتھ کام کر رہے تھے, کسی کا کام ہو رہا تھا اور وہ پتھر اٹھا اٹھا کے اسے دے رہے تھے اپنے دامن میں, عربی لباس, اپنے دامن میں پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے, وہ اپنا گھر بنا رہا تھا کوئی شخص. رسول اللہ نے بھی چاہا کہ دوسرے بچوں کے ساتھ پتھر میں کچھ ٹکڑے اٹھائیں, فرشتوں نے آ کر فوراً دامن کو پکڑ کر نیچے کر دیا تاکہ پیر کا کچھ حصہ کھلنے نہ پائے. رسول اللہ کے پیروں اور ٹانک کا تھوڑا سا حصہ کھلنے نہ پائے, اس بچپن میں یہ اہتمام کیا گیا کہ فرشتہ بھیجا گیا اور آ کے دامن کو پکڑ کے نیچے کر دیا گیا. اسی رسول کا نواسا ہے حسین. حسین ابن علی نے جب رخصت ہونا چاہا تو کہا, میری بہن زینب, مجھے ایک لباس, مجھے ایک بوسیدہ لباس لا کے دے دو تاکہ میں اسے اندر پہن لوں, کیونکہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں میرا لباس چھین کے نہ لے جائے, تاکہ میرا وہ بوسیدہ لباس باقی رہ جائے. ایک لباس لایا گیا, اسے پہننا چاہا, پہنا, دیکھا تنگ ہے لباس, جسم میں بہت فٹ آ رہا ہے, فٹ تنگ لباس. کہا کہ بہن نہیں, اسے لے جاؤ, یہ ذلیلوں کا لباس ہے, دوسرا لباس لے آؤ, یہ تنگ لباس واپس لے جاؤ. دوسرا لباس آیا, دوسرے لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑا, کیونکہ صرف ایک فکر ہے حسین ابن علی کو, اپنے جسم کے زخموں کی اتنی فکر نہیں ہے, شہادت کی فکر نہیں, لیکن ایک فکر ہے کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم کو عریاں نہ کر دیا جائے, کیونکہ یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. لیکن شہادت کے بعد ظالموں نے حملہ کیا, کوئی امامہ اٹھا کر لے گیا, کوئی ردا چھین کے لے گیا, کسی نے لباس کو چھینا, کسی نے انگوٹھی اتاری, اور یہ سارا منظر زینب بنت علی کو دیکھنا پڑا. جب 11 محرم کو بی بی آئی لاش پر, حسین ابن علی کی لاش کے قریب آئی تو مرثیہ پڑا, آنتا حسین,
کیا تم میرے ماں جائے حسین ہو؟ اگر تم میرے بھائی حسین ہو تو تمہارے سر پہ وہ ماما کا ہے. نانا کا ماما.
اور اس کے بعد جناب زینب نے جناب زینب کی عظیم روح گھٹنوں کو زمین پر رکھا, اپنے بھائی کی لاش کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا, سر کو بلند کیا, آواز دی, اللہم تقبل منا والقربان, اے میرے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہم تقبل منا ھذا القلیل, اے میرے پروردگار میری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے, یعنی اے میرے اللہ میرے پاس صرف ایک اولو محمد تھے جو تیری راہ میں پیش کر دیا, اگر ہزار اولو محمد ہوتے تو زینب اسے بھی تیری راہ میں پیش کر دیتی. اے میرے اللہ میرے پاس ایک علی اکبر تھا جو تیری راہ میں پیش کیا, اگر ہزار اکبر و عباس ہوتے تو زینب انہیں بھی تیری راہ میں پیش کر دی. اے میرے اللہ میرے پاس صرف ایک میرا بھائی حسین تھا جس کے بعد اس زمین پر کوئی نبی کا نواسا نہیں, لیکن اے میرے اللہ اگر ایک سے زیادہ بھی حسین ہوتے تو تیری بارگاہ میں زینب پیش کر دیتی. یہ کہتے کہتے زینب کو ایک مرتبہ خیال آیا, بھائی کی لاش نظروں کے سامنے ہے, پورے جسم زخمی ہے, ہاتھ کٹا ہوا ہے, سر موجود نہیں ہے, لباس موجود نہیں ہے. زینب کو خیال آیا کہ جب میری یہ حالت ہے تو پیچھے جوان بیٹا سید سجاد کی کیا حالت ہوگی. اس غم کے عالم میں بھی اس عظیم بہن زینب نے اپنا رخ موڑا, سید سجاد کی طرف دیکھا, ایسا محسوس ہوا کہ جیسے روح قفص عنصری سے پرواز کر رہی ہو. سید سجاد کا چہرہ متغیر ہے, آنکھوں کا رنگ متغیر ہے, بھائی کی لاش کو چھوڑا بیٹے کے پاس سید سجاد کے پاس آئی, اے میرے لال صبر کرو, اے میرے بیٹے صبر کرو, اے میرے لال کیا تم بھی ہمیں تنہا چھوڑ دو گے؟ سید سجاد نے کہا, اے پھوپھی اماں کیا آپ دیکھ رہی ہیں؟ اے پھوپھی اماں میری نظروں کے سامنے جوان بیٹے کے سامنے بابا کی لاش اس طرح بے گورا کفن پڑی ہو. اب یہاں صرف زینب کا کام تھا کس طرح سید سجاد کے دل کو سنبھالا. ہاں شام غریبہ میں بھی اس بی بی نے آ کے امام کو بچایا تھا, آج اس لمحے بھی زینب آئی اور آ کے سید سجاد کو تسلی دینا شروع کی, اے میرے لال صبر کرو, میں نے نانا سے سنا ہے, میں نے بابا سے سنا ہے, میں نے ماں سے سنا ہے, یہ لاش اس طرح بے گھروں کفن نہیں پڑی رہے گی, یہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی, اس لاش کو دفن کیا جائے گا, ہمیشہ فرشتے آئیں گے, مومنین آئیں گے, کبھی بھی یہ جسم, کبھی بھی یہ لاش مومنین سے خالی نہیں ہوگی. یہ جملے اتنی مرتبہ زینب نے بار بار کہے کہ سید سجاد کا دل ٹھہر گیا. ہاں جب سید سجاد کا دل ٹھہرا, زینب کو پھر اپنا بھائی یاد آیا, پھر بھائی کی لاش کے قریب آئے اور آ کے مرثیہ پڑھا, یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ کا میرے کو سما, حسین دما مقطع العضا مسلوبۃ الامامۃ والرضا, اے میرے نانا آپ پر فرشتوں نے نماز پڑھی تھی, یہ میرا حسین خون میں بھرتا سر کے کٹا ہوا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے سر پہ امامہ نہیں ہے. اے میرے نانا اس آپ کی بیٹی کو یہ منظر دیکھنا نصیب. لعنت الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون. پروردگارا اس مختصر سے عمل کو ہمارے قبول فرما. پروردگارا اس عمل میں جو بھی کوتاہیاں رہ گئی ہوں ان کوتاہیوں کو معاف فرما. پروردگارا حسین اور صحابہ حسینی کی معرفت کی توفیق عطا فرما, راہ حسین ابن علی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی یزیدیت کا سایہ ہے یزیدیوں کے شر کو دور فرما. پروردگار جہاں جہاں عالم اسلام میں مشکلات اور مشکلات کو دور فرما, مومنین اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ علماء ربانی، علماء بزرگ، رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. پروردگارہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا.